أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن طلعت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. زیادہ حیات کے لیے دو ہی مرکز ہیں، ایک اللہ کی مقدس کتاب اور دوسرے معصومین کی پاکیزہ سیرت. اسے وابستگی کے بغیر زندگی کا سفر جاری رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح سے آیات قرآنی کے دامن میں مفاہیم کا بحر بے قرار ملزم ہے، اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کارناموں کے دامن میں بھی معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. اس نگاہ میں علم و معرفت ان دونوں سے بقدر ضرورت سراغ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کتاب الہی اور سیرت معصوم کے حسین امتزاج پروگرام آسان راستہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس کا طریقہ کار آپ کے اذہان آدھے میں موجود ہوگا کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آج بھی ہم آپ کو موبائل نمبر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03341913131، 03341913131. اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03213808565، 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qutrat.org. ناظرین، آج آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے کیا سوالات آج کیے جاتے ہیں.
ہاں سر، میرا نام شیراز ہے، میں گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کے نقطۂ نظر سے تارک الصلاۃ کو کافر کہا جاتا ہے؟
مولانا صاحب، یہ سوال شیراز صاحب نے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کو کیا قرآن کے نقطۂ نظر میں کافر کہا جائے گا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی کوئی ایسی واضح آیت تو موجود نہیں ہے جس میں نماز چھوڑنے والے کو کافر بتایا گیا ہو، مگر اگر قرآن مجید میں یہ ایسی آیت موجود نہیں بھی ہے، اس کے باوجود معصومین کی روایات میں اس قسم کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. البتہ معصومین کی روایت میں بھی جو مفہوم کفر کا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کافر ایسا کافر نہیں ہوگا جسے ہم کافر اصلی کہیں، جو اپنی زبان سے خدا کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، رسول کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے. وہ جو زبان سے ان باتوں کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، زبان سے ان باتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ تو حقیقی کافر ہے. مگر وہ افراد کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لہٰذا وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آئمہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ویسے کافر تو نہیں بن جائیں گے جو کافر حقیقی ہوتے ہیں. البتہ روایات کا مفہوم کچھ اسی طرح کا ہے کہ جیسے انہوں نے کفر کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا، کیا سارے گناہ برابر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، گناہوں کی دو قسمیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں. ایک بہت ہی عمدہ کتاب آیت اللہ دستر شیرازی نے اپنی زندگی میں تحریر کی تھی جس کا نام ہی تھا گناہان کبیرہ، قریب قریب 70 گناہوں کی تعداد انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے جو مختلف جلدوں پر مشتمل ہے. بہت عمدہ کتاب ہے، اگر موقع ملے تو آپ خود بھی پڑھیے، گھر والوں کو بھی دکھائیے، بہت ہی اچھی کتاب ہے. تو گناہان کبیرہ کی تعداد اس کتاب میں 70 بتائی گئی ہے. امام نے کہا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں. اب اگر یہ 70 گناہ کبیرہ تو سوال کرنے والا راوی امام سے دوبارہ سوال کر رہا ہے، کیا مولا گناہان کبیرہ سب کے سب برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ بھی سب برابر نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ میں بھی بڑے ہیں، جنہیں کہا جائے گا اکبر الکبائر، اکبر الکبائر ایسے گناہ. مولا وہ کون کون سے ہیں؟ کہا کہ الشرک وعقوق الوالدین وعقل الربا وعقل مال الیتیم عدوانا والحجرا. امام نے گناہ گنانا شروع کیے، کہا کہ شرک، درمیان میں قتل کا بھی ذکر ہے، والقتل، شرک کا ذکر امام نے کیا، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعی سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، قتل اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اگر ان کو اکبر القبائر میں شامل کیا گیا بات سمجھ میں آتی ہے. حقوق الوالدین، والدین کا آپ کر دینا، یہ خود ایک الگ باقاعدہ مجلس ہے کہ والدین کا آپ کر دینا کا مطلب کیا ہے؟ کیا باپ نے اپنے بیٹے کو آپ کر دیا تو وہ آپ ہو جائے گا، ماں نے اپنی بیٹی کو آپ کر دیا تو وہ ہو جائے گی؟ یہ اسلام کا ایک الگ طریقہ ہے آپ کرنے کا، بلکہ اسلام کا طریقہ کار تو ایسا ہے کہ جس طرح سے والدین اپنی اولاد کو آگ کر سکتے ہیں، اولاد بھی اپنے والدین کو آگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ خود ایک الگ عنوان ہے، اس وقت وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. خلاصہ یہ کہ الشرک والقتل وعقوق الوالدین، والقتل یہ عقوق الوالدین، اس کا تذکرہ امام نے کیا. پھر یہ کہا کہ اکل الربا، سود کھانا، یہ اکبر القبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی لیے مجتہدین کرام نے خاص طریقہ بتایا ہے بینک سے منافع لے کر اسے استعمال کرنے کا، جو بینک منافع دے رہا ہے اسے کیسے استعمال کیا جائے. اگر اس مسئلے کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ انسان سود کھانے سے اکبر القبائر والے گناہ میں مبتلا ہو جائے. اکل مال یتیم عدوانا، یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھانا، بات سمجھ میں آتی ہے. ہجرا، ایسے علاقے سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا کہ جہاں انسان آسانی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہو، اور دوسرے علاقے میں جو ہجرت کر کے گیا وہاں آسانی سے دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی اکبر القبائر. آپ جس علاقے میں موجود ہیں وہاں آسانی سے آپ کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، اس علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. ایسے علاقے میں کم از کم نہیں جا سکتے کہ جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے، ناممکن ہو جائے. یہ سارے گناہ جب امام نے اس کے سامنے بیان کیے تو ایک مرتبہ راوی نے حیران ہو کے سوال کیا کہ مولا کیا نماز چھوڑنا یہ اکبر القبائر میں نہیں ہے، یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ امام نے کہا جی ہاں، سب کچھ طلاق یہ بھی بڑا گناہ ہے. کہا مولا یہ اس کا تذکرہ تو آپ نے نہیں کیا، اس میں یہ جو پانچ چھ بڑے بڑے گناہ آپ نے بتائے ہیں ان میں سر کے طلاق کا تذکرہ تو نہیں کیا. امام نے کہا میں نے کیا ہے. کہا مولا آپ نے نہیں کیا؟ امام نے کہا نہیں میں نے کیا ہے. اب پھر سے ان گناہوں کو پیش نظر رکھیے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بار بار بیان کر رہا ہوں. الشرک والقتل وعقوق الوالدین واکل الربا واکل مال الیتیم عدوانا والہجرۃ، بظاہر اس میں تب کچھ سراب نہیں نظر نہیں آتا. اس نے امام کے ساتھ تمام گناہوں کی فہرست دوہرا دی. جب فہرست دوہرا دی تو امام نے پلٹ کر کہا کہ ترک الصلاۃ متعمدا کفر، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہی کفر ہے. لہذا وہ سب سے پہلے والے میں داخل ہو گیا، نشرک میں داخل ہو گیا. تو روایات کا مفہوم بہرحال ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کفر کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی یاد رکھیے تو ویسا کافر نہیں بنے گا جو زبان ہی سے خدا کا انکار کر رہا ہے، قیامت اور رسالت کا انکار کر رہا ہے، ویسا کافر نہیں بنے گا. البتہ روایات کے مفہوم کے تحت کم از کم وہ کفر کی منزلوں کو چھو رہا ہے.
جی مولانا صاحب، آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ یعنی تاکید کے خاطر معصومین نے اس طرح کے احادیث یا روایت جو آئی ہے، اور ایک سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ان قبلہ قبلہ ما سوا ہے، ان رد رد ما سوا، کہ اگر یہ نماز قابل قبول ہوگی تو باقی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر یہ رد کی جائے تو سب رد کی جائیں گے. تو کیا یہ حدیث بھی اسی تاکید کے سلسلے میں ہے، یا واقعی میں نماز اگر قابل قبول نہیں تو باقی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ فرما دیں.
یہ جو معصومین کی روایتیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے تاکیدی پہلو ہوتے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقتا اسی بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اگر نماز کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے تو اس کی حقانیت بھی ایسی ہے, یہ اسلام کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے.
جی مولانا صاحب نے بتایا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ اگر نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال رد ہو جائیں گے, لہذا نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو بحیثیت مسلمان کے. اب ہم اپنے اگلے کالج کی طرف چلتے ہیں.
ہلو السلام علیکم. ہاں سر, میں ساجد گرو مندر سے بات کر رہا ہوں. ہاں سر, میرا سوال یہ ہے کہ ایک ریسٹورینٹ ہے جو کہ مسلمان چلاتے ہیں, لیکن وہاں پر کھانا پکانے والے ہندو بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی, تو کیا اس طرح کے ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شکریہ.
جی مولانا صاحب,
اگر اس قسم کا ریسٹورینٹ موجود ہے کہ جہاں مسلمان اور ہندو سارے کھانے پکانے والے موجود ہیں, اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ وہاں ہندو اور مسلمان سب مل کے اس کچن میں کھانا پکا رہے ہیں, تو ایک بات تو طے ہے کم از کم کہ جتنی بھی گوشت کی آئٹم ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے, یعنی سکہ آپ کے لیے حرام ہے. اس طرح سے اگر مرغی بریانی ہے تو وہاں وہ مرغی بریانی آپ کے لیے کھانا صحیح نہیں ہے. گوشت کی آئٹم جتنی بھی ہے, چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو, گائے کا گوشت ہو, مرغی کا گوشت ہو, کسی طرح کی گوشت کی آئٹم بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ گوشت کی جتنی آئٹم ہے اس میں انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہاں اس گوشت کا تزکیہ کیا گیا ہے. جس گوشت کا تزکیہ کیا گیا ہے فقط اسی کو کھایا جا سکتا ہے. جس کے متعلق ڈاؤٹ فل ہو کہ پتہ نہیں اس کا تزکیہ کیا یا نہیں کیا, تو ایسے گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا. سوائے یہ کہ آپ کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ملک کی مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے, تو پھر اس میں آپ کو تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جو مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے اس کا تزکیہ صحیح طرح سے ہوا یا نہیں ہوا, یا بکرے کا یا گائے کا گوشت مارکیٹوں میں دیکھا ہے صحیح طرح سے ذبح شدہ گوشت ہے یا نہیں, اس کی تحقیق میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اس طرح سے مرغی کا گوشت جو مارکیٹوں میں بک رہا ہے اس کی تحقیق میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کب؟ اگر یہ مسلمان ملک کی کسی مسلمان مارکیٹ میں گوشت بک رہا ہے تو آپ کو اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مارکیٹ سے لے کر وہ گوشت کھا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں, لوگ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ صورت حال بتا رہے ہیں کہ جہاں مسلمان اور ہندو مل کے پکا رہے ہیں, تو وہاں کم از کم گوشت کی ساری آئٹم سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا. اب اگر وہ گوشت کے علاوہ دوسری آئٹم سے جس میں سبزی ہے, دال ہے, مختلف قسم کی اور غذائیں ہیں, اگر ان غذاؤں کو پکا کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو آپ کے لیے وہ غذا کھانا حلال اور جائز ہے, جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جو کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا ہے اس کو کسی ہندو نے چھوا ہے. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کسی ہندو نے اس کو چھوا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے, شک ہے, ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں شاید چھوا ہو شاید نہ چھوا ہو, مسلمان بھی اس کچن میں کام کر رہے ہیں, ہندو بھی اس کچن میں کام کر رہے ہیں, تو اہم ممکن ہے کہ جو مجھے کھانا دیا گیا وہ مسلمان نے دیا ہے, میرے سامنے جو کھانا رکھا گیا وہ مسلمان نے بھرا ہوگا, دھویا ہوگا, وہ کھانا اس نے پکایا ہوگا, وہ میرے سامنے رکھا ہے. عین ممکن ہے کہ مسلمان نے کیا ہو, عین ممکن ہے کہ ہندو نے کیا ہو, مگر آپ کے لیے یہ والا کھانا جائز ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. سوائے یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے سامنے جو کھانا لایا گیا یہ ہندو ہی کا پیش کر رہا ہے, پھر تو آپ وہ نہیں کھا سکتے. اچھا, اب خیال تو ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ اس کچن میں ہندو بھی کام کر رہا ہے تو ہندو کا بھی ہاتھ لگا ہوگا, ممکن اس نے پکایا ہو, ممکن اس نے برتن دھویا ہو, یہ سارے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں, مگر ذہن میں خیالات آنے کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور آپ پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ جو کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا ہے اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں کہ یہ ہندو نے پکایا تھا, یہ برتن ہندو نے دھوئے تھے, یہ کھانا ہندو نے بھرا ہے, اس کے بارے میں آپ کے لیے تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے. جو آپ کے سامنے موجود ہے اگر ڈاؤٹ فل بھی ہے کہ مسلمان کا پکایا ہوا ہے یا ہندو کا پکایا ہوا, تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی سن لیجیے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں بھی اگر مسلمان کو شک ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا پاک, تو اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ اس کو پاک سمجھو. میرے سامنے مثلا یہ ٹیبل موجود ہے, ٹیبل کے اوپر کپڑا موجود ہے, اگر کپڑے کے بارے میں مجھے شک ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا پاک, اس کو میں پاک سمجھوں گا.
روڈ پر گزرنے والا اگر روڈ پر گزر رہا ہے اور فرض کیجیے کہ پانی کے چھینٹے اوپر سے آئے, جو پانی کے چھینٹے اس کے سر پر آ کے گریں, اس کو شبہ ہو رہا ہے, ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا پاک. تو چونکہ اسلام کی بنیاد اور اساس اس بات پر ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کو پاک سمجھو, لہٰذا اسے بھی پاک سمجھا جائے گا. یہی معاملہ یہاں پر ہے, جو کھانا ہمارے سامنے لا کر رکھا گیا ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں مسلمان کے ہاتھ کا ہے یا ہندو کے ہاتھ کا. لہٰذا اگر ڈاؤٹ ہے تو اس صورت میں ہم اس کو پاک سمجھ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. اور تحقیق میں جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ میں جا کے پوچھیں کہ جو کھانا ہمارے سامنے پیش کیا گیا یہ ہندو نے پکایا تھا یا مسلمان نے پکایا تھا, اس کی تحقیق میں بھی جانا ضروری نہیں. ہاں اگر آپ تحقیق میں چلے گئے, دیکھیے بہت اہم بات ہے, اگر آپ تحقیق میں چلے گئے مجھے بتا رہا جانا چاہے کچن میں یہ کھانا مجھے ہندو نے دیا یا مسلمان نے دیا, یہ ہندو نے پکایا مسلمان نے پکایا, اور وہ کہتے ہیں یہ ہندو نے پکایا, اب آپ نہیں کھا سکتے. اگر یہ پتا چل گیا کہ ہندو نے اس میں ہاتھ لگا دیا تھا تو اب آپ نہیں کھا سکتے. اگر آپ ڈاؤٹ میں رہتے شبہ میں رہتے تو ایسا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جہاں آپ نے تحقیق کر کے اطمینان اور یقین حاصل کر لیا کہ یہ ہندو کے ہاتھ کا کھانا ہے, اس پر ہندو کا ہاتھ لگ چکا ہے, تو اب ایسا کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں.
جی مولانا صاحب نے کھانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ گوشت اگر ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے ہیں, لیکن باقی جو کھانے ہیں اور جب تک یقین نہ ہو کہ ہندو کے ہاتھ سے پکے ہوئے تب تک آپ کھا سکتے ہو, لیکن اگر ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا ہونا یقینی ہو تو اس صورت میں آپ نہیں کھا سکتے ہیں. جی اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
ہیلو, السلام علیکم. آواز جی انجینئر امتیاز بات کر رہا ہوں, کالر نمبر 3 سے. آواز صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گاڑی کے بارے میں, کیا کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ فرنٹ شرٹ داڑھی رکھے, کیا اس کو داڑھی مانا جائے گا جو اسلام میں مطلوب ہے؟
مولانا صاحب یہ فرنٹ شرٹ داڑھی کے بارے میں ہے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سوال اس قسم کے ہیں.
داڑھی کے حوالے سے اس وقت میں آپ کے سامنے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی, جو موجودہ مجتہدین کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, دونوں کا نظریہ ایک ہی جیسا ہے اور دونوں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے. فرنٹ کٹ داڑھی کو ان دونوں مجتہدین نے داڑھی نہیں مانا ہے, لہذا اگر اس طرح سے داڑھی رکھی گئی ہے درمیان سے کہیں بھی فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے یا کٹ پیدا کر دیا گیا ہے تو دونوں مجتہدین کے یہاں اس طرح کی داڑھی قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا آیت اللہ سیستانی اور آغا خامنائی دونوں کے مطابق فرنچ کا داڑھی صحیح نہیں ہے, مگر احتیاط واجب کے طور پر صحیح نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ احتیاط واجب میں آپ کے لیے گنجائش موجود ہے کہ فل عالم کے فتوے کی طرف رجوع کر لیں. فل عالم اگر ان کی اجازت دے دیتے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے فرنچ کا داڑھی رکھنا صحیح ہو جائے گا. اور میری معلومات کے مطابق آیت اللہ جواد تبریزی جو مشہور ہیں کہ شاید یہ فل عالم ہیں, آیت اللہ جواد تبریزی فرنچ کٹ داڑھی رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. لہذا اگر ان مجتہدین یعنی جو عالم مراجع کرام عالم کے فتوے سے فل عالم کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے, آیت اللہ جواد تبریزی کو فل عالم سمجھ کر ان کے فتوے پر رجوع کر لیا جائے تو ان کے تحت فرنچ کٹ داڑھی رکھنا بھی بالکل صحیح ہے. تو آپ دیکھ لیجیے, آپ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے تو فرنچ کٹ آپ نہیں رکھ سکتے, تو آپ کو پوری داڑھی رکھنا پڑے گی.
سمیر امتیاز صاحب, مولانا صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کا فریضہ کیا ہے. اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, میں علی بات کر رہا ہوں انگیریا سے. اور سب سے میرا سوال خمس کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی سٹی سپاری گٹکا یا سگریٹ وغیرہ کھاتا دیتا ہے, خمس کی تاریخ میں کیا ان چیزوں کے خرچ کو خمس کی رقم سے نہا کر سکتا ہے یا نہیں؟ شکریہ.
جی مولانا صاحب یہ خمس کے بارے میں سوال ہے.
ہاں یہ سوال غالباً اس بات کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہوگا کہ چونکہ خمس میں اس بات کی تو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے پاس آمدنی آنے کے بعد سال بھر تک آپ اسے خرچ کیجیے,
مگر یہ اجازت دی گئی ہے کہ سال بھر کا خرچ کیجیے, اس نے شرط لگائی گئی ہے کہ حلال اور جائز کاموں میں سے خرچ کیجیے. آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں, مکان خریدیں, گاڑی خریدیں, کمپیوٹر خریدیں, کیمرہ خریدیں, جو مناسب آپ کو حلال جتنے بھی کام کاج ہیں ان تمام مقامات پہ آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. حج پہ جائیں, زیارت پہ جائیں, ویکیشن پہ جائیں, چھٹیاں منائیں, ہالیڈیز منائیں, ان ساری چیزوں کے لیے اجازت ہے. جہاں جہاں جائز اور حلال کام ہیں ان تمام مقامات پہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر اگر یہ پیسہ حرام کام میں خرچ کر دیا گیا تو ایسی صورت میں باوجود اس کے پیسہ خرچ ہو گیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوا, مگر اس کے باوجود اس پیسے پر خمس دینا پڑے گا. تو چونکہ حرام کاموں میں جہاں جہاں پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کا خمس دینا پڑتا ہے, تو غالباً اس بات کو پیش نظر رکھ کر یہ سوال کیا گیا ہے کہ سپاری, گٹکا, چھالیا, پان وغیرہ جو کھایا جاتا ہے اور اس پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے کہ اس کو خمس دیا جائے گا یا نہیں دیا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ عین ممکن ہے کہ ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوں, بلکہ گٹکے کے متعلق تو اکثر اخبارات میں آ بھی چکا ہے کہ یہ منہ کے کینسر کا بہت بڑا سبب بنتا ہے, دانتوں کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. تو گٹکا, پان, چھالیا, سگریٹ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ طبی نقطۂ نگاہ سے انسان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہیں, مگر اس کے باوجود جو چھوٹا اور معمولی نقصان پہنچتا ہے اس کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پان کھانا حرام, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گٹکا کھانا حرام, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سگریٹ پینا حرام, یہ ان میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے. چونکہ حرام نہیں ہے لہذا ان پر اگر پیسہ خرچ کیا جائے گا اور ان کاموں کے لیے پیسہ استعمال کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ جائز کاموں کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا, حلال کاموں کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا. اور جائز و حلال کاموں کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا تو پھر ایسے اخراجات کا بھی خون دینا واجب نہیں ہوگا. لہذا سال کے دوران میں جتنا بھی پان چالیا گٹکا استعمال کیا گیا ان تمام پر بھی خون دینا لازم نہیں ہوگا.
مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ حرام کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے, لیکن اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے آج کل جتنا جو ہے بال بچوں کے اوپر بھی شاید خرچ نہ ہوتا ہو, تو کیا یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟
نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا شوق ہوتا ہے اور شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ بال بچوں پر انسان پیسہ کم خرچ کرتا ہو, اپنے شوق پر زیادہ خرچ کرتا ہو. یہی ساری چیز آج کی دنیا میں کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ڈبو ہے, ان سارے کھیلوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور یہ پیسہ خرچ کرنا یہ انسان کے شوق کی بات ہے. اور جائز شوق کی اسلام نے ممانعت نہیں کی, لہٰذا یہ سارے کام جو کھیل ہیں, انڈور گیم, آؤٹ ڈور گیم, مختلف قسم کے کھیل اور اس طرح ٹی وی پر جو کھیل دکھائے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں چونکہ شوق کے مطابق لوگ انجام دے رہے ہیں اور چونکہ حرام نہیں ہے لہٰذا اسی صورت میں اگر ان کا پیسہ خرچ کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. نہ صرف یہ قباحت نہیں ہے بلکہ اس کو اسراف بھی نہیں کہا جائے گا, اس کو اسراف نہیں مانا جائے گا. اسراف خود ایک گناہ ہے کبیرہ, مگر چونکہ یہ شوق کی بات ہے اور حلال شوق ہے لہٰذا اس کو نہ اسراف مانا جائے گا نہ تبذیر مانا جائے گا, اور اسی وجہ سے یہ حلال کام ہے. تو ایسے کاموں کی وجہ سے ان چیزوں پر فنس دینا واجب نہیں ہوگا.
جی, پان چھالیا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بالکل معمول کے مطابق جو اخراجات ہوتے ہیں انسان کے ان میں شامل ہے, لہٰذا ان کے اوپر کوئی فنس منہا نہیں کیا جائے گا. اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, میں شبیر علی بات کر رہا ہوں گارڈن سے. آواز میرا سوال ہے نماز کے بارے میں, کہ اگر نماز کے دوران کوئی بچہ مسلح نماز پڑھا جائے تو کیا رکوع یا سجدہ کرتے وقت اس کو مسلح سے ہٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ بچہ ابھی چھوٹا ہے, یہ سال کا. یہ
مولانا صاحب یہ نماز کے بارے میں, نماز کے دوران بچہ مسلح کے اوپر آیا اس کو ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے؟
اصل میں کچھ ہمارے یہاں عبادت کرنے کے طریقے ایسے معین اور مقرر ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر اس مقرر طریقے سے ہٹ کر انسان کو عبادت انجام دیتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی عبادت غلط ہے, اس کی عبادت باطل ہے. خصوصیت سے نماز کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے. اگر نماز میں تھوڑا سا کوئی کام کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی حرکت کرنا پڑتی ہے, تھوڑا سا آگے پیچھے جانا پڑتا ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں جانا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہو جاتی. جیسے آپ نے بچے کی مثال پیش کی ہے کہ رکوع میں بچے کو ہٹایا گیا یا سجدے میں بچے کو ہٹایا گیا, قیام کی حالت میں بچے کو ہٹایا گیا, کوئی حرج نہیں اس میں, کسی طرح کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں. یہ جو آپ کے سامنے مثالیں آئی ہیں کہ رکوع میں یا سجدے میں بچے کو ہٹانا, اس میں تو قدم کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, مگر ایسے کاموں کے علاوہ بعض دوسرے کاموں میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. مثلا فرض کیجیے کہ ایک شخص ہاتھ میں رومال پکڑ کر نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا رومال نیچے گر گیا, رومال نیچے گر گیا فقط یہ نیچے جھک کے رومال اٹھا سکتا ہے نہیں, لوگ اسی خوف کی وجہ سے کہ ہم نیچے جھکیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی, یہ نیچے جھک کے رومال بھی نہیں اٹھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز باطل ہو جائے. تو فقط نیچے جھکنے کی اجازت نہیں ہے, نماز کے دوران اگر ایک دو قدم آگے جانا پڑ جائے, ایک دو قدم پیچھے آنا پڑ جائے, دائیں بائیں جانا پڑ جائے تو اسلام میں اس کی قطعا اجازت ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. یہ اس عمل کو یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز کو باطل کرنے والا عمل ہے, بلکہ جو سوال آپ نے بچے کے حوالے سے کیا ہے اس بچے کے حوالے سے بتا دیں, روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹی, یا بعض روایتوں میں جو جناب خدیجہ کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان, خلاصہ ہے کہ یا تو ان کی بیٹی تھی یا ان کی بہن کی بیٹی, ان کو باقاعدہ اٹھا کر اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی جب کھڑے ہوتے تھے تو بچی کو اٹھا لیتے تھے, اور جب سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو نیچے رکھ دیتے تھے, اور پھر کھڑے ہوتے تھے تو بچی کو اٹھا لیتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو نیچے رکھ دیتے تھے. اس طرح سے باقاعدہ روایت موجود ہے کہ رسول نے نماز پڑھی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح سے کرے تو کہے کہ یہ کیسی نماز ہے, اس کو لوگ نماز ہی نہیں مانیں گے, مگر خود رسول نے اس طرح سے نماز انجام دی ہے. تو اتنی بھی پابندی نہیں ہے, اتنی سختی نہیں ہے جتنا عام طور پر سمجھ لیا گیا. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو بہت لمبا فاصلہ بھی طے کر سکتا ہے. میں نے تو ابھی آپ کو خوراکہ نماز کی مثال پیش کی ہے کہ آپ دو قدم آگے جانا چاہیں, دو قدم پیچھے آنا چاہیں, یا دائیں بائیں ہونا چاہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, مگر اگر نماز جماعت پڑھنا چاہیں تو اس کی تو عجیب مثال فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. فرض کیجیے کہ 100 قدم دور پر مسجد کے حال میں ایک شخص داخل ہوا اور 100 قدم دور پر نماز جماعت ہو رہی, اور نماز جماعت میں یہ شخص بڑی تیزی سے شرکت کرنا چاہتا ہے, نماز جماعت میں فوراً شرکت کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ تکبیرۃ الاحرام میں شریک نہیں ہو سکے تو قیام میں شریک ہو جائیں, قیام میں شریک نہیں ہو سکے تو رکوع میں شریک ہو جائیں, یہاں تک کہ رکوع میں شریک نہیں ہو سکے تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں شریک ہو جائیں, آخری رکعت کے آخری سجدے میں شریک نہیں ہو سکے تو آخری رکعت کے تشہد میں شریک ہو جائیں. اس حد تک جلدی کرنے کی اور نماز جماعت میں شرکت کی تاکید کی گئی ہے. اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور 100 گز کا فاصلہ ہے, اتنا لمبا حال ہے کہ 100 گز اسے چل کے جانا پڑے گا نماز جماعت میں, مگر اس وقت پوری جماعت رکو میں جھکی دی ہے, اگر یہ 100 قدم چل کے جاتا ہے تو وہ سب کے سب اڑ جائیں گے رکو سے, اور رکو سے اڑ جائیں گے تو وہ رکعت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جیسے وہ مسجد کے حال میں داخل ہو اور وہ دیکھے کہ پوری جماعت رکو میں ہے اور وہ وہاں تک پہنچ کر اس رکعت کو حاصل نہیں کر سکے گا, تو یہ کہا گیا کہ آپ اسی مقام پر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے رکو میں جھک جائیے. رکو میں جھکنے کے بعد جو 100 قدم کا فاصلہ ہے, یہ 100 قدم آہستہ چلتے چلتے دم جماعت تک پہنچ جائیے. اس تک کی اجازت دی گئی ہے. لہذا نماز کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ ذرا سا ہم نے حرکت کی, ذرا سا آگے پیچھے ہو گئے نماز باطل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. میں نے جو آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے اس سے بھی زیادہ مثالیں مجتہدین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے, مگر خیر ہمارے یہاں تو اتنا ہی ہے. اگر لوگ انجام دے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس کی باطل ہو گئی, تو اس حد تک ہی مسائل کا بیان کرنا مناسب ہوگا, اس سے زیادہ میں تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں.
مولانا صاحب, آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ نماز میں حرکت کر سکتے ہیں یا جھک سکتے ہیں, مثلاً زمین میں کوئی چیز کھڑی ہو اس کو اٹھانے کے لیے جھکے تو رکوع کی حد تک جھکنا پڑتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ نیچے جھکنا پڑتا ہے, تو کیا اس سے شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا؟
رکوع کی حد تک جھکنا پڑتا ہے, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی. رکوع کی حد تک جو جھکنا پڑتا ہے اس میں جو انسان کے ذہن میں نماز کو باطل کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے تو نماز باطل ہو جائے گی, مگر یہ دوسرا رکوع اس وقت بنے گا جب رکوع کی نیت سے انسان جھکے. رکوع کی نیت سے جھک ہی نہیں رہا, وہ تو رومال اٹھانے کی نیت سے جھک رہا ہے, تو رومال اٹھانے کی نیت سے جھکے گا تو یہ رکوع نہیں مانا جائے گا, اور جب رکوع نہیں مانا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے, وہ ایک ہی رکوع ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز بالکل صحیح ہے.
جی مولانا صاحب نے بتا دیا کہ اگر بچہ ہے تو اس کو ہٹایا جائے گا اور ہٹا کر جو ہے سجدہ کیا جائے گا, اور روایت سے بھی آپ نے جیسے کہ استدلال کیا, لہذا ہم اب اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میں اشرف علی بول رہا ہوں سوزر بابا سے. سر میرا سوال زکات کے بارے میں, کیا کرنسی نوٹوں پر زکات واجب ہے یا نہیں ہے؟
مولانا صاحب کرنسی نوٹ پر زکات ہے یا نہیں اس کے بارے میں؟
نہیں, اصل میں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں برادران اہل سنت کی بہت بڑی آبادی ہے, اور زکات کے حوالے سے جتنی باتیں عام طور پر یہاں کے میڈیا میں بیان کی جاتی ہیں اس میں مختلف قسم کے سوالات اور مختلف قسم کے خیالات عام طور پر ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں زکات فقط ان چیزوں پر واجب ہے جس کا تذکرہ رسول نے اپنے زمانے میں کر دیا تھا, یعنی جن چیزوں پر رسول نے زکات واجب کی تھی فقط انہی چیزوں پر ہم زکات واجب سمجھتے, اس کے علاوہ باقی چیزوں پر ہم زکات واجب نہیں سمجھتے. رسول کے زمانے میں روپیہ نہیں تھا, رسول کے زمانے میں ڈالر اور پاؤنڈ نہیں تھا, رسول کے زمانے میں پرائز بانڈ نہیں تھا, رسول کے زمانے میں سیونگ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, رسول کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, لہذا وہ ساری چیزیں نہیں تھی, ان چیزوں پر زکات رسول کے زمانے میں بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ برادران اہل سنت کا ایک طریقہ ہے کہ ان کے یہاں قیاس جائز ہے, ہمارے یہاں قیاس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. انسان قیاس نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب اس زمانے میں مثلا الگ روپیہ چلتا تھا آج الگ روپیہ چلتا ہے, لہٰذا اس زمانے کے روپے کے حساب سے زکات تھی تو آج کے روپے کے حساب سے زکات ہونا چاہیے, نہیں قطعاً ایسا نہیں. اس زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا وہ ایسا روپیہ چلتا تھا کہ اگر اس کو روپیہ نہ بھی بنایا جاتا تب بھی اس کی بکت ہوتی. اس زمانے میں روپیہ کس چیز کا چلتا تھا؟ یا تو سونے کا روپیہ چلتا تھا یا چاندی کا روپیہ چلتا تھا. اگر کہتے ہیں کہ سونے کے روپے کو پگھال دیا جائے اور خالی سونا بنا دیا جائے تو ایسا نہیں کہ سونا بالکل بیکار چیز ہے, سونے کی اس زمانے میں بھی اسی قدر ویلو ہوا کرتی تھی جیسی آج ہوا کرتی ہے, چاندی کی اس زمانے میں ویلو اور قدر ہوا کرتی تھی آج بھی چاندی کی ویلو اور قدر ہوا کرتی ہے. روپیہ ایسی چیز نہیں ہے, روپیہ تو فقط وہ چیز ہے کہ حکومت نے کہا کہ یہ چلے گا تو اس وقت تک چلے گا. آج اگر حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ ہزار کا نوٹ بیکار ہو گیا, آئندہ ایک مہینے کے بعد یہ ہزار کا نوٹ نہیں چلے گا تو بیکار ہو گیا, کاغذ کا پورا ہو گیا, پھر تو موم بلی والے اس کے وہ موم بلی بنا بنا کر اسے بیچیں گے اور اس کی پوریا بنا کر بیچیں گے. یہ فقط اس وقت تک وقت و اہمیت رکھتا ہے جب تک کہ حکومت پاکستان نے اس کو وقت و اہمیت دے رکھی ہے, ورنہ روپے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ سونا وہ چیز نہیں تھی, چاندی وہ چیز نہیں تھی, اس کو پگھال کر پھر بھی بیچا جا سکتا تھا, پھر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا تھا. تو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے زمانے میں وہ روپے تھے لہٰذا اس پر زکات تھی, آج وہ والے روپے ہیں لہٰذا اس پر زکات. رسول کے زمانے میں جو روپیہ تھا وہ سونے چاندی کا روپیہ تھا, یہ والا روپیہ سونے چاندی کا روپیہ نہیں ہے تو کاغذ کا پھول جائے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا ہمارے یہاں فقط انہی چیزوں پر زکات واجب ہے جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے زکات واجب کی تھی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ نو چیزیں ہیں. چار غلات ہیں, یعنی کھجور, کشمش, جو, گندم. چار قسم کی فصلیں ہیں. اگر وہ پروڈیوس کر رہا ہے اور ایک نصاب تک پہنچ جائے تو ان پر زکات واجب ہو جائے گی. تین قسم کے جانور ہیں, اونٹ, گائے بیل اور بھیڑ بکریاں. اگر تین اقسام کے جانور ہیں اور شرائط موجود ہیں تو ان پر زکات واجب ہوگی. یہ سات ہو گئے, چار ہوتے ہیں سات, اور دو چیزیں سونا اور چاندی. مگر سونا اور چاندی بھی اگر رائے کے وقت سکے کی صورت میں ہو, چلنے والا سکہ, چلنے والی کرنسی کی صورت میں ہو تو زکات واجب ہوگی, ورنہ زکات واجب نہیں ہوگی. لہذا جو گنی کی صورت میں مارکیٹ میں سونے کے سکے بک رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ سکے رائے کے وقت یہ چلنے والی کرنسی نہیں ہے. جب چلنے والی کرنسی نہیں ہے تو چاہے وہ سونے کا سکہ مارکیٹ والے بنا کے بیچ رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہوگی, چاندی کا سکہ بھی بنا کے بیچ رہے ہوں اس پر زکات نہیں ہوگی. فقط یہ نو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارے یہاں زکات ہے, کرنسی نوٹ ان میں شامل نہیں ہے لہٰذا کرنسی نوٹ پر زکات نہیں ہوگی. ہاں, بعض مجتہدین نے ایک دسویں چیز بھی شامل کر دی ہے, اور وہ دسویں چیز کیا ہے؟ دسویں چیز ہے مال تجارت کی زکات. مگر جو افراد تجارت کر رہے ہیں فقط ان کے مال میں زکات ہے, جو افراد ملازمت کر رہے ہیں ان کے مال میں زکات نہیں ہے, جو افراد ٹھیکیداری کر رہے ہیں ان کے مال میں زکات نہیں ہے.
فقط مال تجارت میں زکات. تو اول تو اکثر مشتہرین ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نو چیزوں پر زکات واجب ہے, اور اگر ایک چیز کا مزید اضافہ بھی کر لیا جائے تو دسویں چیز مال تجارت ہے, اس کے علاوہ باقی کسی چیز پر زکات نہیں ہے. لہذا ایک کلیہ فائدہ اس کا یہی ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے زکات واجب کی تھی انہی چیزوں پر ہمارے یہاں زکات ہے, باقی چیزوں پر زکات نہیں ہے.
جی اشرف صاحب, آپ کے سوال کے جواب مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ دے دیا. ناظرین, آج ہمارا وقت جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بتا دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qtrat.org. آپ ان سوالوں کو ہماری ویب سائٹ میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qtrat.org. ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام نبی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
پیاسے بچوں آؤ خالی کو دلاؤ, پیاسے بچوں آؤ خالی کو دلاؤ, وہ دیکھو آ رہا ہے علم. پیاسے بچوں علم سے منسلک ہے مرش بھی, تمہاری خوشی لگی مٹ جائے گی. ساتھے بچوں کی بات کرنا چھوڑ دو, بجھے گی پیاس اب یہ سوچ لو, علم خالی ادھر ہے دیکھ لو. کیسے بچو ہے, بچی یہی کہتی رہی سچے بچوں آؤ پانی کو دینا, سچے بچوں آؤ